إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو, بات ہمارے سامنے پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے العلیم کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی, بات اسی کے بارے میں چل رہی تھی. کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھیں اور کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے اس نام اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت علم اس کے بارے میں آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور نام اللطیف, اگر وقت رہے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات چلے گی. علیم کے بارے میں پچھلے ہفتے بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر 150 جگہوں سے زیادہ یہ لفظ العلیم, اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیا ہوا ہے. اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے, ہر چیز کو اس کا علم شامل ہے, کوئی چیز بھی اس سے مخفی یا پوشیدہ نہیں ہے. یہاں تک شامل ہے کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے, اور جو چیز دلوں میں پوشیدہ رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. یہاں تک کہ آنکھ کے اشارے, جس کو عربی میں خائنۃ العیون کہتے ہیں, خائنۃ العیون کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. اگر کوئی آدمی آنکھ کے اشارے سے کسی کے تعلق سے کوئی بھی غلط چیز کرتا ہے, صرف آنکھ کا اشارہ, اس کا مذاق اڑانا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بھی پکڑ ہوگی, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. خائنۃ العیون کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہے, یہ خاص نقطہ جس کے بارے میں میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو بندوں کے علم سے الگ ہے, تو اس میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ عالم الغیب والشہادہ. عالم الغیب والشہادتی, وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادہ کو بھی جانتا ہے. غیب اور شہادہ دو لفظ عربی کے یہ استعمال ہوئے ہیں قرآن کی اس آیت میں. عالم الغیب والشہادتی, غیب کہتے ہیں عربی زبان میں اس چیز کو جو غائب ہو, نظر کے سامنے نہ ہو. اب تو عام طریقے سے معمولی عربی بھی جب استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ غائب ہے, وہ غائب ہے, جو ایبسنٹ ہوتا ہے اسے کیا کہہ لیتے ہیں, غائب ہے, موجود نہیں ہے. تو غیب اس کو کہتے ہیں جو سامنے نہ ہو, غائب ہو, حاضر نہ ہو, غائب ہو, اسے غیب کہا جاتا ہے. اور شہادہ کہتے ہیں عربی زبان میں جو سامنے موجود ہے. بندوں کا جو بھی علم ہے وہ سامنے کا ہوتا ہے, یعنی ان کے سامنے کوئی چیز ہے تو اس کو وہ جانیں گے, ان کے سے کوئی چیز غائب ہے تو اسے وہ جانتے نہیں ہیں. بندوں کا علم یہ ہوتا ہے, غیب اور شہادہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بندے اپنے سامنے کی چیز کو جانتے ہیں, اور ان کی نظر کے سامنے جو چیز نہ ہو اسے وہ نہیں جانتے ہیں. یہ بندوں کے لیے معاملہ ہوتا ہے. تو ہم جو غیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ عربی کے اس لفظ سے جو چیز غائب ہوتی ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں. تو غیب یعنی کوئی چیز غائب رہنا, حاضر نہ رہنا, کسی چیز کا حاضر رہنا, موجود رہنا, یہ ساری چیزیں بندوں کے لحاظ سے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے غیب اور غیب اور شہادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز شہادہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ غیب کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ بندوں کے لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اس کے لیے ہر چیز حاضر ہے, وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. جو پہلے بصیر کے تعلق سے بات آئی تھی کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز اس کی نگرانی میں ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے, ہر چیز اس کے لیے شہادہ ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے غیب ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. ہماری نگاہوں سے وہ چیزیں اوجھل ہوتی ہیں تو ہم غیب کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. تو جب بھی قرآن میں کہیں بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے, یہ عالم الغیب والشہادہ, تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کس کے لحاظ سے ہے؟ انسانوں کو سمجھانے کے لحاظ سے ہے کہ جو چیزیں آپ لوگوں کے لیے غیب ہوتی ہیں, آپ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. اور جو آپ کے سامنے ہو تو جانتے ہی, لیکن جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. یہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اسی میں پانچ چیزیں ایسی بتائی گئیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن وہ پانچ چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے تھوڑا سا اور جو ہے یہ غیب اور شہادہ کے تعلق سے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں. اگر کوئی چیز غیب ہے, کوئی چیز غیب ہے یعنی اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, تو آدمی اسے نہیں جانتا ہے. جو سامنے ہو آنکھ سے دیکھ لیا تو اسے جان جاتا ہے, لیکن جو سامنے نہیں ہے آدمی اسے نہیں دیکھا ہے تو نہیں جانتا ہے. اس کو جاننے کے لیے اس کے پاس صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے. جو چیز انسان کے پاس سامنے نہیں ہے اس کو جاننے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ خبر ہے. یعنی کوئی ایسا آدمی جو جانتا ہے وہ اگر اس کو خبر دے گا تو وہ اس کے بارے میں جان سکتا ہے کہ ہاں فلاں ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں نے امریکہ نہیں دیکھا ہوگا. اگر میں کہوں کہ سب لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہو جائے. امریکہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا ہے. امریکہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ خبر کے ذریعے سے. کہ آپ کو خبر دی گئی ہے اس کے بارے میں, آپ نے پڑھا ہے, یا تو کسی نے خبر دیا ہے یا آپ نے کہیں پڑھا ہے, تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ امریکہ ایک ملک ہے یا کہیں ایک بر اعظم ہے. اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے, ہم جانتے ہیں, حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. کبھی کبھی غیب پر ایمان لانے کے تعلق سے یہ مثالیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. مومنین کی ایک صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ہر چیز کو دیکھ لیں گے تبھی ایمان لے آئیں گے. یہ معاملہ بنی اسرائیل کا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ایمان لانے کے لیے, تو کہا ہاں جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے ایمان نہیں لے کے آئیں گے. لیکن یہ چیز, یہ ان کا مطالبہ فی نفس ہی غلط تھا. ایمان لانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اپنی آنکھ سے دیکھے. اگر کوئی ایسا آدمی خبر دیتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, تو ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, مانتے ہیں. آج ہر آدمی یہ بات تو مانتا ہے کہ امریکہ ہے. لوگوں نے یہ بات لکھ دی ہے کتابوں میں کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں. ہم نے کسی کو اپنی آنکھوں سے چاند پر پہنچے ہوئے دیکھا نہیں ہے, لیکن مانتے ہیں کہ چاند پر لوگ پہنچ گئے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اس سلسلے میں خبر دیا ہے کہ چاند پر, واللہ عالم وہ پہنچے ہیں نہیں پہنچے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ وہاں پر خبر دے رہے ہیں پہنچنے کے لیے, تو ہم مانتے ہیں کہ وہاں پر پہنچ گئے. جب یہ عام لوگ دنیا میں ये आम इंसान हैं, साइंसदान हैं, ये लोग ये खबर दे रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो हम उनकी खबर मान करके ये कहते हैं कि लोग चांद पर पहुंच गए। तो अगर कोई अल्लाह का रसूल होता है और वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वही को पेश करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला अर्श पर है, अल्लाह ताला ऊपर है, अल्लाह ताला की ये सिफात हैं, तो फिर हम उस पर ईमान क्यों नहीं लाएंगे? तो गैब पर ईमान क्यों नहीं लाएंगे? ये कौन सी ऐसी बात है? दुनिया में हर आदमी जिस चीज को अपनी आंखों से नहीं देखा है उसे मानता है। कब मानता है? जब उसको उसके बारे में खबर दी जाती है। ये तो हर आदमी करता है ऐसा। यही खबर जब एक रसूल देता है जिसकी जिंदगी के बारे में सबका ये मुत्तफका फैसला है कि कभी उसने झूठ नहीं बोला है, वो हमेशा सच बोलता है, सच बोलता रहा है, उसने ये बताया कि आसमान से मेरे ऊपर ये वही आई अल्लाह तबारक व ताला के बारे में कि अल्लाह तबारक व ताला अर्श पर है, अल्लाह तबारक व ताला ऊपर है, अल्लाह ताला की ये सिफात है, अल्लाह ताला की ये नाम है, अल्लाह तबारक व ताला की ये काम है। जब वो बता रहा है रसूल, तो ये गैब है और उस गैब पर हमें क्या रखना चाहिए? लेकिन सारी चीजें गैब किसके लिहाज से हैं? हमारे लिहाज से। हर वो शख्स जो जानता है उसके लिए वो चीज गैब फिर नहीं रह जाती, उसके लिए गैब का मामला नहीं होता। अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है, तो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज गैब नहीं है। जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि पांच चीजें गैब ऐसी है जो अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं मालूम, गैब की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को बताई थी, इसलिए रसूल को वो चीज मालूम थी। लेकिन मुकम्मल तरीके से गैब का इल्म अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को नहीं दिया है, इसीलिए कोई भी इंसान आलिमुल गैब नहीं हो सकता है। ये भी जहन में रखना चाहिए, गैब का मुकम्मल इल्म अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं दिया है, इसीलिए कोई भी इंसान आलिमुल गैब नहीं हो सकता है। ये अल्लाह ताला के साथ खास है आलिमुल गैब होना। ये गैब भी जो हम कहते हैं किसके लिहाज से? बंदों के लिहाज से। कभी कभी बात लोग एतराज करते हुए कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी चीजों की खबर दी, हालांकि वो चीजें बाद में आने वाली हैं, जिसको हम पेशन गोई कहते हैं उर्दू में, यानी वो चीजें बाद में आने वाली हैं और खबर किसने दिया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में खबर दे दिया कि ऐसा होगा और ऐसा होगा और ऐसा करोगे। ये खबरें सब की सब बाद में आने वाली हैं। बाद में आने वाली चीजों के बारे में वही जान सकता है जो आलिमुल गैब हो। ये सब की सब गैब हैं हमारे लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में खबर दे दी। ऐसे ही बाज़ मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दे दिया बाद चीजों के बारे में, जबकि वो चीज आपके सामने मौजूद नहीं थी। जैसे वो औरत जो खत लेकर के जा रही थी, हातिब बिन अबी बल्ता रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खत दे दिया था मक्के वालों को खबर देने के लिए, आपने कहा जाओ फलां जगह पर औरत तुमको मिल जाएगी, गए उसी जगह पर मिल गई। ये सारी चीजें जब आती हैं तो कोई शख्स ये ना समझ जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या जानते हैं? गैब जानते हैं। पहली बात क्या है? ये सारी चीजें, जैसे अभी मैंने आपको एक मिसाल दी कि हमने अमेरिका नहीं देखा लेकिन फिर भी हम उस पर ईमान रखते हैं, इसलिए कि हमको लोगों ने खबर दिया है कि अमेरिका है एक बड़े आजम, तो हमको उसके बारे में मालूम हो गया। अगर किसी शख्स को कोई आदमी किसी चीज के बारे में जिसका उसे इल्म नहीं है खबर दे देता है, तो उसे ये नहीं कहा जाता है कि वो आलिमुल गैब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर दे दी गई कि फलां जगह पर है, आपने ये भी कहा जिब्रील आया और उन्होंने बताया, वही आई और आपको मालूम हुआ, ये तो मालूम हुआ कि ये खबर दी गई है, तो आप आलिमुल गैब नहीं है। और इसी को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीजें कुछ अपने पास रख ली हैं, इंसानों में से किसी को नहीं दिया, यानी मखलूकात में, सिर्फ इंसान ही, मखलूकात में से किसी को भी नहीं दिया है। यहां तक कि आपकी अल्लाह ताला की सबसे महबूब मखलूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारा इस पर ईमान है। आप सबसे अफजल इंसान भी हैं, سب سے افضل رسول بھی ہیں, آپ نے اپنے آخری رسول کو بھی, اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھی نہیں دیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مفاتح الغیب, غیب کی کنجیاں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبَسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سورہ انعام کی 50 پر 9, 59 نمبر کی یہ آیت ہے سورہ انعام کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں. غیب کے بارے میں جو بھی جاننا ہے, جو بھی معلوم کرنا ہے, یہ ساری کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ غیب بھی جو کہا گیا وہ بندوں کے لحاظ سے کہا گیا کہ بندے جن چیزوں کو نہیں جانتے ہیں وہ ساری کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہے. عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہو, اسے صرف وہی جانتا ہے. ویعلم ما فی البر والبحر, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو کہ خشکی میں ہے, والبحری اور جو سمندر میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا, کوئی بھی پتا نہیں گرتا ہے مگر اللہ اسے جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, کوئی دانہ زمین کی آپ تہ میں ڈال دیجئے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اور کوئی بھی تر چیز, کوئی بھی سوکھی ہوئی چیز, یہ سب کی سب کتاب مبین میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس میں غیب کی بعض ایسی چیزیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے. سورہ لقمان میں یہ 34 نمبر کی یہ آیت ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ, ان اللہ عندہ علم الساعۃ, بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور بارش کو نازل فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کی رحم میں ہے, رحم کے اندر, یعنی جو بھی ایک ان کا ایک مؤنث, ایک مادہ اپنے پیٹ میں جو اس کے بچہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے, اس پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور نہیں جانتا ہے کوئی نفس کی وہ کل کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی نفس, کسی کو, کسی شخص کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کس زمین میں وفات پائے گا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا, جاننے والا. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہی نام پیش کیا گیا, ان اللہ علیم خبیر. ایک حدیث ہے, حدیث جبرائیل, اس کے بارے میں باتیں بار بار آتی رہتی ہیں. حدیث جبرائیل میں حدیث پوری نہیں پیش کر رہا ہوں, صرف یہی حصہ. حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے جواب دیا کہ مل مسول عنہا بعالم من السائلی, کہ جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے قیامت کے بارے میں. یعنی سوال کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے, جن سے سوال کیا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, دونوں میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے افضل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل. اور جب ان دو افضل مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی نہیں معلوم ہے, تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. بعض شرح لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے اس حدیث کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں, حالانکہ سوال کرنے والے جبرائیل علیہ السلام, سوال جن سے کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو عربی کے لحاظ سے جملہ یہ بنتا تھا کہ لستو بعالم منک, میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں اس کے بارے میں. جبرائیل جتنا تم جانتے ہو قیامت کے بارے میں, اتنا ہی مجھے معلوم ہے قیامت کب آئے گی, مجھے بھی معلوم نہیں. لیکن یہ کہا مل مسول عنہا بعالم من السائلی, کہتے ہیں اس میں نقطہ یہ ہے, خاص بات یہ ہے کہ قیامت تک بھی آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی سوال کرنے والا ہو, کوئی بھی جواب دینے والا ہو, نہ سوال کرنے والے کو معلوم ہوگا نہ جس سے سوال کیا جائے گا اس کو معلوم ہوگا. یہ تو ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے قیامت کب آئے گی. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ قیامت کے لیے بھی وقت دیتے رہتے ہیں کہ قیامت ابھی جلدی. اس طرح کی ایک بات آ گئی تھی, بخود ایک ٹائم مقرر کر کے جو ہے, اس سے پہلے آپ لوگ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بعض لوگ شاید چھوٹے سے رہے ہیں اس وقت, جب ہم لوگ چھوٹے سے تھے تو یہ خبر کی 14 صدی ہجری یہ قیامت کی گھڑی جو ہے صدی ہے, یہ یعنی سینچری, اور قیامت آ جائے گی ایک سال کے اندر اندر قیامت آ جائے گی. اس وقت جب یہ 1400 ابھی 1433 چل رہا ہے یعنی 33 ہے, اس وقت یہ کہہ دیا گیا تھا. اس کے اوپر تقریباً کتنے سال گزر چکے ہیں, 33 سال گزر چکے ہیں, 33 گزر چکے ہیں, لیکن اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ بس اب اسی سال جب انتظار کرتے رہو کسی وقت بھی قیامت آ جائے گی, اور بہت شور تھا اس وقت اس کا. آج کل بھی ایسا آ جاتا ہے, اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں, لیکن قیامت کا یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ کا علم جن چیزوں کے لیے خاص ہے, یعنی جو خاص چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے, اس میں سے ایک چیز یہ ہے قیامت کی, اور اس پر سب کا اتفاق ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی اشکال کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک دوسری چیز ہے کہ بارش کے نازل ہونے کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کے بارے میں کبھی کبھی بعض لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ آج کل بھوشوانی ہے, آپ ہندی میں سنتے ہوں گے لفظ, کہ باقاعدہ یہ ریڈیو پر بھی ٹی وی پر بھی موسم کیسا رہے گا, اخبار میں بھی آپ دیکھیں لکھا ہوا رہتا ہے کہ موسم بارش ہوگی یا جو ہے بادل رہے گا, اس کے بارے میں موسم کا حال جو ہے بتاتے ہوئے یہ بیان کر دیتے ہیں بارش ہونے کا, کہ بارش ہونے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بارش ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہو جاتی ہے, تو گویا کہ بارش ہونے کا علم تو انسانوں کے پاس آ گیا ہے, جبکہ قرآن کی آیت کے لحاظ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قیامت کے بارے میں بتایا تو یہ بھی کہا کہ 5 چیزیں, وہ آیت بھی پڑھ دی, یہی آیت جب یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. بولیے, بارش اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بارش. قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے تو معلوم ہے, لیکن بارش کا علم تو آج مختلف آلات اور مختلف مشینوں کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ بارش ہوگی, بارش ہونے والی ہے, فلاں جگہ پہ بارش ہوگی. جی, ڈاؤٹ فل ہے, اندازے کے امکان تو سمبھاونا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ سمبھاونا بولتے ہیں, یہ نہیں بولتے کہ ہاں یقینی طور پر, اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندازہ کر کے بول دیتے ہیں لیکن وہ بارش ہوتی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی, آسمان بالکل صاف رہے گا اور بارش ہو جاتی ہے. بارش کے تعلق سے میں آپ کو ایک چیز اس سے پہلے یہ بتا دوں, نماز استسقاء, نماز استسقاء, استسقاء کی نماز یعنی بارش طلب کرنے کی نماز. بعض لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے, یہ مسلمانوں کے تعلق سے اس کا کیا اڑایا ہے؟ مذاق اڑایا ہے. مذاق اڑانے والے کوئی دوسرے نہیں بلکہ بعض مسلمان بھائی, اور میں نے خود اپنی کان سے سنا ایک صاحب کو, جو ہے بعض لوگ بہت زیادہ روشن خیال یا بہت زیادہ ماڈرن ہوتے ہیں تو ان کے اندر کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, اس طرح کی باتیں مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات میرے سامنے کہی, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, ایسا نہیں کہ کسی اور کی سنی سنائی بات ہے, یہ بجلی چلی گئی, کرنٹ چلا گیا, تو مذاق کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو صلاۃ الکہربا پڑھنی چاہیے. صلاۃ الکہربا یعنی بجلی آنے کی نماز, بجلی چلی گئی ہے, کرنٹ چلا گیا ہے, تو اب تم لوگوں کو اس کی نماز پڑھنی چاہیے. میں نے کیوں ایسا کیوں؟ ارے کیوں بارش کی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بارش نہیں ہوئی تو کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, جس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں, بارش طلب کرنے کے لیے. جیسے اس کا ایک نظام ہے کرنٹ کا کہ یہ کرنٹ جو ہے وہاں سے سپلائی کرتے ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں، جب ان کا وقت ہو جائے گا دوبارہ سپلائی کر دیتے ہیں، ویسے ہی بارش کا بھی ایک نظام ہے. بارش یہ سمندر سے جو ہے یہ پانی بھاپ بن کر کے اوپر اٹھتا ہے، اوپر جاتا ہے، اس کے بعد یہ پورے طریقے سے پھیل کر کے ٹکراتا ہے، تو وہی قطرے جو ہے زمین پر جو ہے گرتے ہیں. بارش کا اپنا ایک نظام ہے. آپ کے نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک کائنات کا نظام ہے، اس کے لحاظ سے بارش ہوتی ہے. جیسے ایک نظام ہے آپ کے بجلی آنے کا، اس لحاظ سے بجلی آتی ہے. آپ چاہے لاکھ جو ہے صلاۃ قہربا پڑھ لو گے، ان کا جو ٹائم ہے اسی کے لحاظ سے وہ آپ کو بجلی دیں گے. ویسے ہی یہ جو ٹائم ہے بارش کا، جو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، اسی کے لحاظ سے یہ بارش ہوگی. آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے، صلاۃ استسقاء کے تعلق سے ایسی بہت ساری احادیث ہیں، ایسی بہت ساری احادیث ہیں جس میں یہ بات صراحت کے ساتھ آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کیا یا نماز پڑھی. پہلے سے کہیں آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اور آپ نے دعا کیا اور ویسے ہی بادل نظر آ گیا اور بارش ہو گئی. سنیے نا ایسی حدیث ہے. جی یہ بھی ایک صحیح حدیث ہے کہ ایک مرتبہ بادل ایسے ہی جا رہا تھا تو بادل سے آواز ہے، ایک صاحب نے سنا کہ اس کے حدیقت فلان، جاؤ آگے جاؤ، ابھی اور آگے جاؤ، اور فلاں آدمی کا جو کھیت ہے یا اس کا جو باغ ہے وہاں جو ہے بارش جو ہے یہ ہو، وہاں پر بارش ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے یہ آواز آ رہی تھی اور بعد میں دیکھے تو وہاں پہ بارش ہو رہی ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اسے کچھ سوال اس بارے میں لکھا ہے انہوں نے کہ بارش کا دو سبب ہے. بارش کا دو سبب ہے، ایک ظاہری سبب ہے. ظاہری سبب کا مطلب یہ ہے کہ وہی کائل جو ہے وہ سمندر سے جو ہے بھاپ بن کر کے پانی اٹھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹکراتا ہے تو بارش ہوتی ہے، یہ اس کا ظاہری سبب ہے. اور اسی ظاہری سبب کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ بعض علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے. وہ ایک جو نظام ہے کائنات میں بنایا ہوا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے، اس نظام کے لحاظ سے وہ بارش ہوتی ہے. اور بارش کا ایک دوسرا سبب ہے جسے ہم باطنی سبب کہتے ہیں، جس کا انسان سے اور اس کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جہاں چاہتی ہے وہاں برستی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت آتی ہے اور برس جاتی ہے وہاں پر. یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے بارش ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کائنات کے اس نظام کے لحاظ سے وہاں بارش کا کوئی حساب ان کے لحاظ سے نہ بنتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بارش ہوتی ہے وہاں پر. یہ بھی اس کا ایک ظاہری سبب ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن بارش کا ایک سبب ایسا بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پہلے یہ بات ذہن میں رکھے، یہ جو ظاہری سبب ہے اسی کے بارے میں مختلف مشینوں سے لوگ جان سکتے ہیں کہ بارش، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوتی ہے اس کو یہ مشینیں نہیں جانتی ہیں. اسی لیے بعض جگہوں کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں کہ یہاں بارش نہیں ہوگی، بالکل میدان بالکل جو ہے وہ مسئلہ صاف رہے گا، لیکن پھر بھی بارش ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. کبھی اللہ کی طرف سے عذاب کی بارش ہوتی ہے، کبھی رحمت کی بارش ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا نبا. اس کو تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی مشین سے کوئی نہیں جان سکتا، اور جو مشینوں سے بھی جانتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو ان کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم ایک اندازے کا ہوتا ہے، یقینی علم نہیں ہوتا. اور بارش کے تعلق سے جو یقینی علم ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل یقین کے ساتھ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، کیسے ہوگی، پوری تفصیلات کے ساتھ پورا علم آج تک بھی مشینوں کے ذریعے سے بھی اور مختلف جو ہے آلات کے ذریعے سے بھی کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. چلیے دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے, عورت کے یا کسی بھی جانور کے, یعنی جس کو مادہ کہتے ہیں مؤنث, جو بچہ جو ہے جننے والی, اس کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. یہ بھی تیسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے. اس کے بارے میں بھی آج کل یہ سوال اٹھتے ہیں کہ پھر اسکین کے ذریعے سے چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں, پیٹ کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمل ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ چیزیں تو معلوم ہو جاتی ہیں ابھی, پھر یہ کیسے ہم کہیں کہ یہ علم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ یہ علم نہیں ہے, یہ کیسے ہم یہ بات کہہ لیں؟ جی اس کے بارے میں بتائیے. ہاں بدبخت ہے یا نیک بخت ہے, نیک ہوگا یا برا ہوگا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی فرق کرنے کے لیے کہ مشینوں کے ذریعے سے صرف مذکر اور مؤنث تو معلوم ہو سکتا ہے, یعنی وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ تو معلوم ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ لڑکا کیسا ہوگا, نیک ہوگا یا نیک نہیں ہوگا, یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے وہ پورا علم ہے, اور بندوں کو جو علم ہوتا ہے یہ ناقص علم ہوتا ہے, یہ فرق ہے. لیکن یہ بات پیش تو کی جاتی ہے, لیکن اس پر پھر دوسرا اعتراض آتا ہے, دوسرا مناقشہ ہم کیا کہتے رہتے ہیں اس کو, مناقشہ آ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے پیٹ کا معاملہ ہی کیا ہے, آدمی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب بھی کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا. ہم میں سے اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کسی کو یہ نہیں معلوم کہ آگے چل کر کے وہ کیا رہے گا, تو یہ حمل سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اور جو قرآن میں کہا گیا ہے, جو حدیث میں جو کہا جاتا ہے, وہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ وہ جو حمل ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور بقیہ یہ نیک ہونا یا نیک نہ ہونا, یہ تو کسی کو علم پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں ہوگا, بعد میں بھی نہیں ہوگا. خضر علیہ السلام کے واقعے میں, جو موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے, سورہ کئی جگہوں پہ ہے, اس میں سے موسیٰ اور جو خضر کا سورہ کہف میں جو تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے, اس میں جو تفصیلات آئی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ خضر نے بچے کو مار دیا. بعد میں جب اس کی وجہ بتائی تو کہا کہ یہ بچہ, اس کے والدین تو بڑے نیک تھے لیکن بچہ بعد میں برا ہوتا تھا, اسی لیے جو ہے مار دیا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم, حالانکہ بچہ ہے, تو یہ تو بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں معلوم ہوگا کسی کے بارے میں کہ یہ کیسا ہوگا. اس کا تعلق خاص حمل سے کیوں کہا جائے؟ اگر یہ بات کہنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ کون سا آدمی نیک اور کون سا آدمی برا, یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا رحم میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. رحم میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. رحم میں کیا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. بولیے ابھی. جی ہاں جی.
ایک کروڑوں شروع میں
جی جی, یعنی بالکل جو اس کا شروع کا معاملہ ہے, یعنی جو فرسٹ اسٹیپ آتا ہے اس کا حمل کا, اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما فی الارحام, ارحام میں کیا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. تو یہ اس کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے. بعد میں جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر دیتا ہے تب تو ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے, لیکن جو اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا. کسی کو نہیں معلوم ہوتا, کسی مشین کے ذریعے سے بھی اس کو نہیں پتہ لگا سکتے کہ یہ ہے, یہاں تک کہ حمل ہونے کا بھی فوری طور پر پتہ نہیں لگتا ہے, بلکہ تھوڑی مدت گزرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حمل ہے یا حمل نہیں ہے. رحم میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. رحم میں کیا ہے؟ اس کا تعلق صرف حمل سے نہیں, بلکہ رحم کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اور رحم کے تعلق سے پوری تفصیلات, اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے نہیں ہے, کیا ہے, کیسے بچہ ہوگا کیسے نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں, یہ ساری جانکاری صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور جیسا انہوں نے کہا, جو اس کا فرسٹ اسٹیپ آتا ہے, یہ بالکل اللہ کے ساتھ خاص ہے, اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. جب یہ چیز ہوتی ہے اور دونوں کے جراثیم ملتے ہیں, یعنی شوہر کے اور بیوی کے, بیوی کے لیے بیضہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور شوہر کے جراثیم ہی کے لیے عربی میں جراثیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, دونوں جو آپس میں ملتے ہیں, تو ملنے کے بعد کیا ہوگا, کیا ہوگا, بچہ ہوگا نہیں ہوگا, کیا شکلیں ہوں گی, کیا اس کا مسئلہ ہوگا, یہ تفصیلات کسی کو معلوم نہیں ہے. ہاں, جب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے, بقیہ جو اسکین کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں, اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ بچے کو پیدا ہونے کے بعد جانتے ہیں, یعنی رحم سے نکلنے کے بعد, دنیا میں آنے کے بعد آپ جانتے ہیں, ویسے ہی آپ اس میں جانتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک پردہ تھا جس کی وجہ سے آپ نہیں جان پا رہے تھے, اسکین کے ذریعے سے وہ پردہ ہٹ گیا ہے تو آپ جان گئے. اسکین کے ذریعے سے بچے کو جاننا ایسے ہی ہے جیسے آپ بچہ پیدا ہونے کے بعد جانتے ہیں, اور اللہ تعالی جو جانتا ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے جانتا ہے, اس کی جو پہلی کیفیت تھی اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے, تو اللہ تعالیٰ کا علم اور بندوں کے علم میں یہ فرق ہے, رحم کے تعلق سے بھی اور اس بچے کے تعلق سے بھی جو کہ رحم میں پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی واضح کر دوں اس کے بارے میں, اسکین کے ذریعے سے جو معلومات ہوتی ہیں وہ بھی یقینی نہیں ہوتی ہیں, یہ بھی یقینی نہیں ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو چیز اندر ہے اسکین کے ذریعے سے وہ جان جاتے ہیں کہ اندر کیا چیز ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اوپر ایک جو پردہ تھا اس کو ہٹا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے, لیکن وہ چونکہ پردے کے اوپر سے دیکھتے ہیں مشین کے ذریعے سے, اس لیے یہ مسئلہ کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ وہ صحیح سے دیکھ نہیں پاتے, صحیح سے دیکھ نہیں پاتے ہیں اس کو, اور اس کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے. خود ذاتی طور پر مجھے اس بات کا تجربہ ہے, اپنے اس کے جو ہے ہماری جو پہلی بچی ہے, ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے بچہ ہونا تھا, اسکین کے لحاظ سے کیا ہونا تھا, الٹرا ساؤنڈ, اس کے لحاظ سے اسے بچہ ہونا تھا, لیکن وہ بچی ہے. وہ ایک اوپر سے دیکھنا جو اندازہ ہوتا ہے ایک اس کے ذریعے سے, وہ آپ جانتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ مشین سے دیکھتے ہیں, جو چیز اندر ہے اسی کو وہ دیکھتے ہیں, ان کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے اس کا, بس یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے, وہ مشین سے کیا کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں, صرف اس کو دیکھ لے رہے ہیں. وہ دیکھنے میں کبھی فرق بھی ہو جاتا ہے, کبھی چیز اتنی واضح نہیں ہو پاتی ہے, تو ان کا جو کہنا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی اس میں غلطی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی ہی ہوتی ہے, عام طریقے سے نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں اسکین کے ذریعے سے کہ آپ کے پیٹ میں یہ چیز ہے, اور وہ چیز, یعنی میں رحم کی بات نہیں, پیٹ کے کا جو معاملہ ہے, ہر چیز کو اسکین سے معلوم کرتے ہیں آج کل. تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا آپ کو یہ بیماری ہے اندر, حالانکہ وہ چیز ان کو نہیں تھی. تو اسکین کے ذریعے سے جو علم آتا ہے, پہلے تو یہ علم ایک وسیلے اور ذریعے سے آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو یہ علم ہے بغیر کسی وسیلے اور بغیر کسی ذریعے کے ہے, اور دوسری بات یہ بھی یقین پر مبنی نہیں ہوتا ہے, اس میں بھی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, کیونکہ مشین جیسے بتاتی ہے ویسا انسان سمجھتا ہے, اور کبھی اس سے بتانے میں کیا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے. تیسری چیز, تیسری چیز شاید یہی تھی, چوتھی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا ہے कि वो कल क्या कमाएगा, कल क्या कमाएगा उसको मालूम नहीं है। इसके बारे में भी आजकल ये एतराज होता है कि जो लोग कहीं भी नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उनका तो मुतय्यन है कि वो कल क्या कमाएंगे। उनकी कमाई तो मुतय्यन होती है, उनकी जो सर्विस के लिहाज से उनको ये सैलरी मिलने वाली होती है, इस लिहाज से वो जानते हैं कि कल क्या कमाएंगे। तो ये इल्म अल्लाह ताला के साथ खास कैसे है, कैसे हम ये कहें कि ये गैब का ऐसा इल्म है जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। नहीं वो तो ठीक है, वो सैलरी देना ना देना, कमाना, आपकी कमाई इतनी होगी वो तो मालूम है ना। आयत में लफ्ज क्या है, मादा तक्सिबु गदा, कल क्या कमाए, तक्सिबु का लफ्ज आता है, यानी वो कल देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, हो सकता है परसों देंगे उसके बाद दें, लेकिन कल की जो हमारी कमाई है वो देंगे उसको, तो कब देंगे ये अलग बात है, नहीं भी देंगे ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी अपनी कमाई तो हमको मालूम हो गई ना कि हमारी कल की कमाई ये है। तो ये एतराज उसको लेकर के, सैलरी के मामले को लेकर के आज ये किया जाता है। ऐसे ही एक मजदूर जो कहीं काम करता है तो उसकी मजदूरी मुतय्यन होती है, एक बड़ी सी बिल्डिंग तैयार होती है तो उसमें वो मजदूर मुतय्यन हो जाते हैं कि आपको ही काम करना है, तो वहीं पर उनका घर भी हो जाता है, वहीं रहते रहते हैं, थोड़ा सा उसको बना के दे देते हैं और वहीं वहां पे वो रोज काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी मजदूरी मुतय्यन है कि हमारी 300 रुपए की मजदूरी है। तो अब तो वो जान गया कि मैं कल क्या कमाने वाला हूं। फिर ये अल्लाह ताला के साथ खास कैसे है, छुट्टियों में भी कमाई, नहीं नहीं कमाई रहती है उसकी, इसमें नेकियां कमाने का भी, यानी इसमें तकसीबो का लफ्ज आया हुआ है और ये खास तो जो है ये आमदनी के लिए या जो दुनिया की जो चीजें होती हैं वही कमाने के लिए नहीं, बल्कि ये नेकी के लिए भी हो सकता है, यही ना कहना चाह रहे हैं जी। पहले तो लफ्ज के अंदर ये चीज की गुंजाइश है कि इंसान कल क्या कमाने वाला है, नेकियां बुराइयां क्या क्या वो जो करने वाला है, अल्लाह ताला के अलावा किसी को मालूम नहीं। आयत के अंदर ये चीज है, तकसीबू का लफ्ज है, तो कसबा सिर्फ दुनिया में कमाने के लिए ही नहीं कहा जाता है, बल्कि नेकियां कमाने के लिए भी, बुराइयां जो कमाते हैं उसके लिए भी कहा जाता है अरबी जबान में। कुरान में भी ये लफ्ज आया हुआ है, हदीस में भी ये लफ्ज आया हुआ है। इसके लिहाज से जब आप ये मानेंगे तो यकीन मानिए कि ये अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता, तकसीबुल महदूम, कोई नहीं जानता इसके बारे में कि मैं क्या नेकी करने वाला हूँ, किसकी मैं मदद करने वाला हूँ। सामने आ गया एक आदमी परेशान था, मजबूर था, तो उसकी हमने क्या कर दिया, मदद कर दिया। मैं कल में कहूंगा नहीं, काम खा मुझे ठंडी भी हो जाएगी, कल कलाम चलता रहेगा आपसे। मैंने क्या कहा आपसे, आदमी इसके बारे में नहीं जानता। उसके अलावा जो ये कहा गया है कि कल क्या कमाएगा उसको नहीं मालूम है, रोजी रोटी भी जो कमाता है उसके बारे में, इंसान के बारे में यकीन के साथ कोई ये नहीं कह सकता कि वो कल क्या कमाएगा। जिंदा होने का भी आगे आ रहा है इसलिए मैं उसको उसमें शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो पांचवे में वही बात है, उसको अलग से बयान किया गया है। तो कल क्या कमा लेगा, हालांकि इंसान सर्विस करता है, नौकरी करता है, और सबसे ज्यादा काबिले एतबार जो सर्विस आज की मानी जा रही है वो गवर्नमेंट की सर्विस होती है, जिसके बारे में आदमी कहते हैं कि बादशाह है कुछ भी, लेकिन इनके बावजूद भी वो यकीन के साथ नहीं कह सकता कि कल ही उसके ऊपर कोई चार्ज लग जाए और उसकी आमदनी वहीं ठप हो जाए, कुछ भी ना कमा सके, नहीं जानता। ये सैलरियां मुतय्यन होती है, मजदूरियां मुतय्यन होती हैं, लेकिन फिर भी वो यकीन के साथ नहीं कह सकता कि कल वो कमा लेगा उसे। हाँ छुट्टियां होती हैं, छुट्टी डाल करके भी उसको मिलती है तनख्वाह, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं कह सकता। कोई ऐसी शक्ल आ सकती है जिसकी वजह से वो काम ना कर सके और उसको उस दिन की सैलरी ना मिले, वो अपनी कमाई के बारे में यकीन के साथ नहीं कह सकता। और साथ साथ ये भी है, یہ ایک جگہ کام کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس دن کوئی اور جو ہے کام کر کے کچھ اور پیسے بھی کما لے, تو کوئی ایک چیز متعین ہو سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو کمائی ہے وہ بھی غیر متعین ہے اس کے لیے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. تو دنیا کمانے کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ یقین کے ساتھ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا کمائے گا. اس کے علاوہ جو لفظ آیا ہوا ہے اس میں جو کمانے کا ہے, یہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ نیکیاں برائیاں اور بہت سی چیزیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں یا آخرت سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر آ جائیں گی, اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ایک آخری بات, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اس جگہ وفات ہونے والی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی وفات کہاں اور کس جگہ ہونے والی ہے اور کیسے ہونے والی ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی اختلاف؟ اب تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ آدمی اس کی وفات کہاں ہونے والی ہے. بعض مرتبہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی وفات جلدی ہونے والی ہے, بس اس کا اب آخری ٹائم ہے, لیکن وفات کہاں ہونے والی ہے یہ کوئی مشین نہیں بتا سکتی. اور قرآن میں جو آیا ہوا وہ لفظ کیا ہے, وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اب زمین یعنی کس جگہ اس کی موت ہونے والی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ ڈاکٹر لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں بس اب ان کا آخری وقت ہے, جب تک یہ چل رہے ہیں اب ان کی وفات ہونے والی ہے. حتیٰ کہ آدمی کو خود بھی اپنے بارے میں تھوڑا احساس ہونے لگتا ہے, اسی لیے وصیت وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ اب میرے چل چلاؤ کا وقت ہے. لیکن کس جگہ اس کی وفات ہونے والی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں. موت بھی کب آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا, میں کرے گا مطلب یہ نہ سمجھے کہ موت کے بارے میں کچھ جانتے, ڈاکٹر بھی نہیں جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ صرف اتنے دن کے مہمان ہیں, اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی, آپ 6 مہینہ یا سال بعد جو بھی ایک مدت ہوتی ہے بعض بیماریوں کے تعلق سے کہ بس آدمی اب جانے والا ہے, ایک متعین مدت کے بعد بولتا ہے کہ پھر آپ چلے جائیں گے دنیا سے. آدمی مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے, پوری مدت جو یہ گزارتا ہے اس کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے. لیکن ان سب کے باوجود بھی ایسے واقعات ہیں کہ آدمی اس مدت میں مرنے کے بجائے ہاں اس کی بیماری ہی ختم ہو جاتی ہے, جس بیماری کی وجہ سے تھا کہ آپ بس اتنے دن زندہ رہیں گے پھر آپ کی وفات ہو گئی, وہ بیماری ہی ختم ہو گئی. ایسی مثالیں موجود ہیں اور سلف کے واقعات میں باقاعدہ اس طرح کی چیزیں نقل کی گئی, لوگوں نے نقل کیا, زمزم کے پانی کے تعلق سے نقل کیا اور دوسری چیزوں کے تعلق سے نقل کیا کہ وہ بیماری ہی صحیح ہو گئی, کسی اور وجہ سے اس نے کیا تھا لیکن کوئی اور چیز ہو گئی. ایک آدمی بہت بیمار تھا, اس کے بارے میں یہ تو یعنی اس واقعے کے بارے میں ہم یقین نہیں کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے, بس آپ کو پیش کر رہے ہیں اس چیز کو سمجھانے کے لیے, یعنی یہ اس لحاظ سے نہیں کہ بالکل صحیح ہو جائے. بعض ڈاکٹروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیماری سے بہت پریشان ہو کر کے جب بہت پریشان ہو گیا تو اس کے بعد وہ زہر لے کر کے پی جاتا ہے کہ میں خودکشی کرنے کے ارادے سے زہر پینے کے بعد وہ اچھا بجائے مرنے کے اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کی وجہ یہ لکھی, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اصل اس کے جو جراثیم تھے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی تھی اس زہر کی وجہ سے وہ مر گئے. تو یہی زہر اس کے لیے شفا کا سبب بن گیا. تو ایسی کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں, ایسا ہو بھی سکتا ہے, ایسا ہو بھی سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے تعلق سے. تو یہ چیز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس سرزمین پر کس کی کہاں پہ وفات ہوگی, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو 5 چیزیں غیب کی ایسی بھی ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے, اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے, ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہم بندوں کے لحاظ سے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ علیم ہے. اس نام کا تقاضا کیا ہے؟ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس کو پورا ختم کریں. اس نام کا تقاضا کیا ہے؟ ہم یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, تو اس کا, اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ بولیے. ہاں ہاں, ہم جب بھی کوئی کام کریں, چاہے جو ہے لوگوں کے سامنے ہوں یا اکیلے میں ہوں, تو ہمیشہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. ہم کوئی چیز جو ہے بندوں سے چھپا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے. یہاں تک کہ یعلم خائنۃ الاعین, یہاں تک کہ ہم سینے میں بھی اپنے کوئی بات رکھے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتائے ہیں, اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہم کبھی بھی جو سینے کی, دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, اس سے بھی کیا کریں گے؟ اجتناب کریں گے, پرہیز کریں گے, اور اس سے بھی بچنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے بچنے کے لیے. یہ تقاضا ہے اس نام کا. جی, دوسرا تقاضا. جی, اللہ تعالیٰ چونکہ علیم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا علم دیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں, ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں پکا پختہ یقین ہونا چاہیے, اس میں تھوڑا سا بھی شبہ نہیں آنا چاہیے. کیونکہ خبر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, اللہ تعالیٰ علیم ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جو خبر ہے بالکل وہ صحیح خبر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, اس میں یقین اور بڑھ جاتا ہے. جب آدمی علیم اس کو صحیح تصور لاتا ہے اس کا, تو یقین اس کا اور بڑھ جاتا ہے. ایمان تو پہلے سے, ایمان اور بڑھ جاتا ہے اس کا. جی, تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے دل میں شکر کے جذبات اور بڑھ جاتے ہیں. شکر کے جذبات اور بڑھ جاتے ہیں. کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے. میرے دل میں جو باتیں میں نے سب لوگوں سے چھپا کر کے رکھی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. اگر سینے کی ان باتوں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا شروع کر دے, تو دنیا کا کوئی انسان بچے گا نہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, کرم ہے, کہ جاننے کے باوجود بھی اس نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے دل میں جو برا خیال آتا ہے, اس پر اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک کہ زبان سے اسے نکالے نہیں یا اس پر عمل نہ کرے. تو کتنی برائیوں کے ارادے ہیں جو ہمارے دلوں میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے, علیم ہے, اس لیے وہ جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سزا نہیں دیتا, تو اس کی وجہ سے شکر کے جذبات اور ابھرتے ہیں. جب بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو جاننے کے باوجود بھی سینے کی ان باتوں پر ہمیں عذاب نہیں دیتا ہے, ہم سے اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. چوتھا تقاضا اس کا یہ, جو ایک مومن کے ایمان کے لحاظ سے بڑا جو ہے اہم ہوتا ہے, اس کی زندگی میں اطمینان کا باعث ہوتا ہے. کوئی بڑا سے بڑا دشمن اگر اس کے بارے میں سازشیں کرتا ہے, مومن تو نہیں جانتا, ایمان والا تو نہیں جانتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. اس کا علم تو بڑا محدود ہے, وہ نہیں جانتا ہے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں, اس کے بارے میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں. اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے, کچھ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. لوگ کتنا بھی چھپ کر کے کہیں بھی سازش کر لیں گے, اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا میں نیک بندہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کرے گا. لوگ میرے خلاف کتنی سازشیں کر لیں, اس سے مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ جیسے یہ جانتا ہے کہ وہ سازش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کا توڑ بھی کر دے گا، مجھے نہیں معلوم ہے اس لیے میں توڑ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کا توڑ کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر گئے، خیبر یا یہودیوں کی بستی میں، خیبر کا لفظ نہ استعمال کریں، شاید بنو قریظہ کہیں، تو اس وقت یہودیوں نے پہلے سے یہ طے کر لیا تھا کہ جب یہ سازش تھی ان کی، پہلے سے طے کیا تھا کہ جب آپ یہاں آ کر کے بیٹھیں گے تو اوپر سے ہم پتھر گرا دیں گے، آپ کو مار دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیا کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے، آپ وہاں نہیں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ آپ ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجیے کسی نے مجھے چائے میں زہر لا کر کے ملا کر کے دے دیا ہے، مثال جی کچھ اور نہ سمجھیے گا، اس نے جو ہے لا کر کے دے دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، یہ ایک مثال ہے۔ اس کے بعد مجھے اسے پینا ہے، سازش کے ذریعے سے ایسا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ سازش ہے، میں اس کو پینے کے لیے اٹھانا چاہتا ہوں تو میرے ہاتھ سے ایسے لگ کر کے وہ گر جاتا ہے، وہ سب کی سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں سے چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن کس کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ ایمان انسان کے دل میں ایک اطمینان پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے کہ لوگ چاہے لاکھ سازشیں کر لیں لیکن ہمارا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں، اس لیے کہ ان ساری سازشوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا۔ ایسی بہت سی مثالیں لوگوں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے دنیا میں کسی کام کے لیے ان کو حافظہ کرتا ہے، فرشتوں کی بہت ساری قسم، ان میں سے ایک حافظہ، یعنی ان کا کام صرف حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیکنڈ کا فرق اگر ہو جائے تو کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، تو اسی وقت گاڑی تھوڑی سی مڑ جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ سے آدمی بچ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے، تو اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، وہ خود بخود وہ چیز اپنے آپ ہٹ جاتی ہے وہاں سے اور آدمی کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا ہے، وہ ہٹ جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کی مثالیں اپنے اپنے تعلق سے پیش کی، اپنے اپنے تجربات کی، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس میں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، لوگوں کی سازشوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونے کی وجہ سے آدمی کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پانچویں چیز اس سے یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے اور اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، یہ ظلم کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور کسی بھی ذریعے سے وہ اسے ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، اس کے پاس نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی چیز ہے اور اس کو اپنے اس کا بدلہ بھی نہیں ملتا ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، چلو یہاں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لیے مجھے اس کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے، یہ بھی اسے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں اس کے تقاضے کے تعلق سے، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں اور اسی پر ہم آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں جی یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، جب وہ آف کر دیں گے تب اس کی موت ہو جائے گی اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یعنی یہ چونکہ وہ بالکل اسی پر ٹکا ہوا ہے, جیسے ہی اس کو ہٹائیں گے ویسے ہی اس کی وفات ہو جائے گی. اور یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لحاظ سے لوگ, جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ آ جائیں, اس کے بعد جو ہے اس کو یہ کریں گے, اس کے پہلے نہیں ہٹائیں گے, اس طرح کی چیزیں جو لوگ کر دیتے ہیں. تو کب وہ فلاں آدمی پہنچیں گے, کب ہو جائے گا یہ, کب ہٹا دیں گے, یہ کسی کو بالکل ایگزیکٹ ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا. وہ ہٹانے سے مر جائے گا یہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ان کو آنے میں دیر ہو جائے, کوئی اور ہو جائے, تو بجائے اس کے کہ آپ 11 بجے طے کیے تھے, تو ہو سکتا ہے 11:05 ہو جائے, 11:02 ہو جائے. تو بالکل صحیح ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا, یعنی اس کے باوجود بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جی 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 صحیح ہے. غیب اصل کہتے ہیں, اصل غیب اس کو کہتے ہیں جو آپ کو نظر نہ آئے. عربی زبان میں غیب کا لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو نظر نہ آئے اسی کو غیب کہا جاتا ہے. اور جو غیب ہے اس کا علم آپ کو کسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. تو غیب جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں, لیکن کیسے جانیں گے؟ خبر کے ذریعے سے. تو خبر کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی جانتا ہے تو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا. یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کو جو چیزیں بتائی گئیں وحی کے ذریعے سے آپ اس کو جان گئے, حالانکہ آپ نے بھی دیکھا نہیں, لیکن آپ کیا کیے؟ جان گئے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو عالم الغیب. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا تو آپ جانتے ہیں. اب ہر چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے, دیکھ کر کے جان نہیں سکتے, تو بتا کر کے جاننے کی صورت میں اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا. جی ہاں, اللہ تعالیٰ علیم ہے. اس کا ایک جو ہے تقاضا یہ بھی ہے, جیسا انہوں نے کہا بھی کہ کبھی بھی کسی بھی انسان, شروع میں میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو, اس لیے میں نے اس کی طرف یہ نہیں کیا کہ کسی بھی انسان کے پاس کتنا بھی علم آ جائے, یہ علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کبھی بھی وہ اپنے علم پر فخر نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا علم وہ تصور ذہن میں رہے تو کبھی بھی انسان اپنے علم پر فخر نہیں کرے گا. جی یہ میں شروع میں آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا خضر کے واقعے کے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں, کہ جو گوریا جو تھوڑا سا جو ہے پانی لیتی ہے, میرے علم اور تمہارے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے. یعنی بالکل حقیر علم ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے. ہاں بدل جاتا ہے ٹائم, وہ کیا ایک اندازہ بولتے ہیں, وہ ایک اندازہ بولتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کے کئی نقصانات ہیں, جو ڈاکٹر بول دیتا ہے نا کہ اس کے بعد اس میں کئی نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ اگر اس ٹائم میں درد نہیں آیا تو عورت پریشان ہو جاتی ہے, فوراً کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. ابھی تک درد نہیں, درد آپریشن کرنا پڑے گا, وہ آپریشن کروا دیتے ہیں, حالانکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا رہتا اس کا. تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے, حالانکہ اس کو چھوڑ دیں اگر تو اپنے ٹائم پر درد بھی آئے گا اور بچہ بھی ہو جائے گا. عمل نہ آیا نہیں, اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ وہ بھی اختلاف کوئی زیادہ نہیں ہے, ہم بھی اسی کے قائل ہیں. ایک ہوتا ہے ہم اور ایک ہوتا ہے عزم. عربی میں ہم اور عزم دو لفظ. ہم پہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جس سینے میں ہے آپ کے, اور اس کے کرنے کا آپ کا کوئی پختہ یہ نہیں ہوا تھا, ارادہ نہیں ہوا تھا, اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہیں, میں اسی کے بارے میں بول رہا تھا. لیکن اگر کوئی آدمی ہے, صرف ہم ہی نہیں ہے, اس کا پورا یہ تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, کسی اور وجہ سے نہیں ہوا ہو. جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آدمی جو ہے کسی کو قتل کرنے کے لے کر کے گیا, اس کو جو ہے چلا بھی دیا گولی اس کے اوپر, لیکن اسی وقت بیچ میں کوئی اور چیز آ گئی جس کی وجہ سے اس کو نہیں لگی گولی, ہاں القاتل والمقتول میں یہ وہ حدیث آتی ہے, وہ اس میں ہے, یہ جامع العلوم والحکم میں وہ آئے گا, وہ مسئلہ, یہ مسئلہ باقاعدہ اس میں بیان کیا گیا ہے. تو اس پر اس کو باقاعدہ عذاب ہوگا, یہ عزم ہے, صرف ہم نہیں ہے, جب تک جو ہے ہم رہتا ہے اس پر عذاب نہیں, لیکن آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے نکل گئے آپ, وہ الگ بات ہے کہ عمل نہیں کر پائے کسی اور وجہ سے, تو عذاب ہوگا اس کے اوپر. ہاں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, یہ جو ہے دوسرا اس کا یعنی دل اور جو ہے وہ زبان سے نکلتا ہے پھر بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ لغو ہے. اس کے علاوہ دل کی باتوں پر ثواب ملتا ہے لیکن عذاب نہیں ملتا, یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. یعنی وہی ارادہ ثواب کا یعنی کسی اچھے کام کا تھا لیکن نہیں کیا تب بھی ملے گا اسے, لیکن برائی کا نہیں ہوتا ہے. برائی کا کب ہوتا ہے؟
عمل
جب وہ اس کے لیے پختہ ارادہ تھا نکل بھی گیا اس کے لیے, لیکن کوئی اور چیز رکاوٹ بن گئی نہیں کر سکا جس کی وجہ سے, تو اس نہ کرنے وہ کرنے میں شامل آ جاتا ہے لیکن اتنا عذاب نہیں ملے گا جو کرنے کا ہوتا ہے, یہ ایک ذہن میں رہے. یعنی پھر بھی فرق ہے, یہ جیسے کسی آدمی کے قتل کرنے کا جو ہے وہ تو نہیں آئے گا اس کے اوپر, قتل کا صرف ارادہ ہے اس کا, اور جو گیا اس کے لیے لیکن کر نہیں پایا تو قاتل کی سزا نہیں ہوگی لیکن قتل کا پختہ ارادہ کرنے کی سزا اس کو ملے گی. یہ اس کا عمل کہتے ہیں, یہ عمل میں شامل ہو جاتا ہے, عزم یہ عمل میں شامل ہو جاتا ہے. کا جو ہے اسلام کا فائدہ یہ ہے کہ حادثہ اگر کوئی ہو جاتا ہے اور آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کو جانتا ہے. اس کی لازم ہاں وہ تو تقدیر پر ایمان, وہ تقدیر پر, تقدیر پر ایمان بھی اسلام پہ ایمان کا ایک حصہ ہے, اور جن کو اس نام پر صحیح سے ایمان نہیں رہا وہ تقدیر کے معاملے میں بھٹک گئے. اسی نام پر ایمان کا ایک تقاضا کیا ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور قیامت تک جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے, اور اسی علم کے لحاظ سے اللہ نے یہ چیزیں جو ہے اپنی مشیت سے لکھی ہیں تقدیر میں. تو تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تقدیر کے مسئلے میں کبھی یہ بات آ سکتی ہے. بس کریں. سبحان اللہ.